مفسر سید طالب الرحمن شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 141، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 22/5/1998، موضوع خروج حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حصہ 2، رابطے کے لیے شفیق الرحمن، فون نمبر 5336 79، راول پنڈی،
نمبر 5533679، راول پنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879، راول پنڈی.
محمد رسول كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اسلامی تاریخ میں حق و باطل کے بہت سے مارکے ہوئے، جن مارکوں میں اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی. اور ان میں لڑنے والے افراد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری دی، لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، بدریوں میں نے تم کو معاف کر دیا، اب کسی گناہ کے بدلے میں تم کو نہیں پوچھوں. حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تہمت لگانے میں پیش پیش تھے، جب حضرت مصطح کی ماں نے اپنے بیٹے مصطح کو گالی دی تو حضرت عائشہ نے مصطح کی ماں کو منع کرتے ہوئے کہا، خالہ اس کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ بدر میں لڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بدر میں لڑنے والوں کا وظیفہ سب سے اونچا ہوا کرتا تھا. یہ حق و باطل کے مار کے لڑنے والوں کی شان ہے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. اگر حضرت حسین کی جنگ کو بھی حق و باطل کا مارکا قرار دیا جائے تو ہمیں پورے عالم اسلام کو کافر قرار دینا پڑے. ان 250 صحابہ کو بھی اور ان افراد کو بھی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رہا نہیں، جس نے مجھ کو دیکھا یا اس کو دیکھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. یہ فضیلت ہے صحابہ اور تابعین کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ اور تابعین کا زمانہ. یہ خیر القرون کے افراد جو ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتال کو، ان کی جنگ کو حق و باطل کا مارکا قرار دیا جائے، صحابہ سمیت سارے عالم اسلام کو کافر قرار دیا جائے. وہ اس لیے کہ ان کے بقول جب حضرت حسین نے خروج کیا، اس وقت نانا کے دین کی نیا ڈوب رہی تھی، اس کشتی کو بچانے کے لیے کہ جس کشتی کے لیے 23 سال تک محمد الرسول اللہ خون دیتے رہے، محنت کرتے رہے، اس کشتی کو ڈوبنے کو بچانے سے بچانے کے لیے حضرت حسین خروج کرتے ہیں. اور اگر یہ قرار دیا جائے کہ حضرت حسین نے خروج اس لیے کیا کہ خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، بادشاہت میں بدل رہی تھی، ہمارے نزدیک خلافت بھی اسلامی ہے اور ملوکیت بھی اسلامی ہے، بادشاہت بھی اسلامی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی آیت. اللہ قرآن میں کہتا ہے الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى، اے نبی تو نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قالوا لنبی اللہم بس لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا چاہتے ہیں. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ نے نبی کو بتلایا اور نبی نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بتلایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه، وہ کہنے لگے کہ وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، بادشاہ تو ہم بنیں گے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے. اور داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، باپ نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، بیٹا نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے. بادشاہت غیر اسلامی نظام نہیں ہے بلکہ اسلامی نظام ہے، جیسے خلافت اسلامی نظام ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حسین اسلام کے اس سیاسی نظام کو تباہ ہوتے دیکھ کر حضرت یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو امامت کبریٰ، یہ تو امامت صغریٰ کی بات کرتے ہیں، ان کے ہاں تو امامت کبریٰ باپ کے بعد بیٹے کو ملی. حضرت علی پہلے امام، ان کے بعد ان کا بیٹا حسن امام، علی کا بیٹا حسین امام، اور پھر جب حضرت حسین شہید ہوتے ہیں ان کے بیٹے زین العابدین جن کا نام علی تھا ان کو امام بنایا گیا، اور جب یہ شہید ہوتے ہیں تو علی کے بیٹے محمد باقر کو امام بنایا جاتا، اور جب محمد باقر مرتے ہیں محمد باقر کے بعد جعفر صادق کو امام بنایا جاتا، جعفر صادق کے مرنے پر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام بنایا جاتا ہے، موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے علی رضا کو امام بنایا جاتا ہے، علی رضا کے بعد ان کے بیٹے تقی کو امام بنایا جاتا ہے، تقی کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری کو امام بنایا جاتا ہے، اور جب حسن عسکری کے گھر بیٹا نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ امام غائب ہو چکا ہے، اب یہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نکلے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلے، جن کے ہاں امامت کبریٰ باپ کے بعد بیٹے کو، بیٹے کے بعد پوتے کو، پوتے کے بعد پر پوتے کو، سگر پوتے کو، جکر پوتے کو ملتی ہے، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حضرت یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے، حالانکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ رائے دی اور پورے عالم اسلام نے اتفاق کے ساتھ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا پچھلے جمعے، کہ جب لوگ احرام باندھ کر منا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین کوفے کی طرف کوچ کر رہے تھے، 8 تاریخ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی حکومت مکے میں سجائی ہوئی تھی، وہ خلافت کے امیدوار تھے، حضرت زبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، حسین یہ نہ سمجھنا کہ تیرے جانے کی وجہ سے میں خوش ہوں، میں یہ سمجھوں گا کہ میرا سیاسی حریف یہاں سے چلا گیا، تیرے جانے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، میں تجھ کو روکتا ہوں، دیکھ کوفے نہ جا، اور اگر تو نے حکومت ہی لینی ہے میں اپنی حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، بکے کی حکومت تو سنبھال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر حواری رسول کے بیٹے کو کیا جواب دیتے ہیں کہ جب 18,000 افراد نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ کوفیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب شک کی بات کون سی باقی رہ گئی، میں جاؤں گا تو کوفے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوفے نہ جاؤ، عراق چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، وہاں تمہارے باپ کے ساتھی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، طویل جنگ لڑی جا سکتی ہے، کوفے والوں پر اعتبار کرنا مناسب نہیں ہے، انہوں نے تمہارے باپ علی سے دشمنی کی ہے، غداری کی ہے، تیرے بھائی حسن سے کی ہے، اب نمبر تیرا ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے نہیں، جاؤں گا تو کوفے جاؤں گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کلم تو حسینن، میں نے حضرت حسین سے گفتگو کی اور کیا کہا، اتق اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ مارکہ حق و باطل کا مارکہ ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، نانا کے دین کی نیاں ڈوب رہی تھی۔ جابر بن عبداللہ صحابی کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے نہ لڑا، ان کی گردنوں کو نہ کٹوا۔ حضرت حسین نے کسی کی نہ مانی۔ عبداللہ بن مطیع حضرت حسین کو ملتے ہیں، حضرت حسین ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہنے لگے کوفے سے آ رہا ہوں، آپ کا کدھر کو ارادہ ہے، کہنے لگے کوفے جانے کا ارادہ۔ عبداللہ بن مطیع کہنے لگے جہاں جاتے ہو جاؤ، کوفے نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہا کوفی جو تمہارے باپ سے غداری کرنے کے مرتکب ہوئے، تمہارے بھائی حسن سے غداری انہوں نے کی، وفا تم سے بھی نہیں کریں۔ کہنے لگے مسلم بن عقیل کا خط آیا، عبداللہ بن مطیع کے مشورے کو ٹارا، راستے میں مشہور عربی شاعر ملا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہنے لگے کوفے سے آ رہا ہوں، پوچھا کوفے والوں کے حالات، وہ کہنے لگے کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں تمہارے خلاف، دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں تمہارے خلاف۔ حضرت حسین پھر پیش قدمی کرتے ہیں، قاصد ملتا ہے مسلم بن عقیل کا، جو پیغام لے کر آتا ہے کہ اے حسین بڑھتے ہوئے قدم کو روکو اور واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، کوفیوں کی بے وفائی کی خبر سنی، اپنے قدموں کو واپس پلٹا۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارے بھائی کو مروا کر اب واپس مدینے یا مکے جانا چاہتا ہے، ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، واپس نہیں جائیں، ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے یا مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں۔ حضرت حسین کہنے لگے پھر تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہتا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلے، حر نے راستہ روکا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 4,000 کا لشکر لے کر آیا اور حضرت حسین کے راستے کو روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حر سے گفتگو کرتے ہیں، 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. اور یہ شرطیں سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں, شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. تین شرطیں پیش کرتے ہیں, مجھ کو واپس پلٹ جانے دو, واپس پلٹنے نہیں دیتے, مجھ کو سرحد پر جانے دو, اور اگر سرحد پر بھی جانے نہیں دیتے مجھ کو شام لے جاؤ, مجھ کو یزید سے ملاؤ, میری ملاقات کرواؤ, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کو تیار. بعض تاریخ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. ہر کیا جواب دیتا ہے حضرت حسین کو کہ تیرا راستہ میں چھوڑ نہیں سکتا, تجھے واپس پلٹنے کی اجازت نہیں, تجھ کو کوفے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں, مجھ کو حکم دیا گیا میں تیرے ساتھ رہوں. حضرت حسین کہنے لگے ہر تیری ماں تجھ پر روئے, نہ واپس پلٹنے دیتا ہے نہ کوفے جانے دیتا. ہر کہنے لگے حسین اگر تیری ماں محمد الرسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی, اللہ کی قسم ہے کہ تو نے میری ماں کو تانا دیا, اگر تیری ماں محمد الرسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی میں دیکھتا کہ میری ماں کو تانا دینے والا جاتا کہا. مجھ کو حیا آتی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی بیٹی کو کچھ کہوں, تو نے تو میری ماں کو گالی دی, میری ماں تیری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مزید لشکر پہنچتا ہے, وہ لوگ سوچیں جو اس مارکے کو, وہ سنی علماء جو اس مارکے کو حق و باطل کا مارکہ قرار دیتے ہیں, ان کی بات نہیں کہتا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم کے دنوں میں جو روئے یا کسی کو رلائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. جعفر صادق نے ایک ذاکر کو روتے ہوئے دیکھا, کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک ذاکر کو روتے ہوئے دیکھا, اس کو کیا کہا؟ تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے رونے لگ گئے, اور قیامت تک جو خود روئے یا اس واقعے کو یاد دلا کر کسی کو رلائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اس لیے محرم کے 10 دنوں میں کسی کو رونا نہیں آتا تو ویسے ہی آوازیں نکالنے شروع کر دیتے. وہ لوگ سوچیں وہ سنی علماء جو اس مارکے کو حق و باطل کا مارکہ قرار دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں لڑنے والا دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر دشمنوں سے یہ کہتا ہے مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. محمد الرسول اللہ پہلے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں, تعداد سینکڑوں میں, دشمنوں کی تعداد ہزاروں میں, لیکن دشمنوں کے سامنے صف آرا ہوتے ہیں, دشمنوں کو یہ پیغام نہیں دیتے ہم کو واپس پلٹ جانے. اور وہ لشکر نوجوانوں کا تھا, بوڑھوں کا تھا, اور یہاں حضرت حسین کا لشکر عورتوں کا تھا, بیٹیوں کا تھا, بیٹوں کا تھا, بیماروں کا تھا. حضرت حسین کے لشکر کے افراد 72 افراد, اور 72 افراد میں سے کتنی عورتیں ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں؟ کوئی اپنی ماں کو لے کر حق و باطل کے مارکے کے لیے نکلتا ہے؟ اسلام اور کفر کی لڑائی اپنے معصوم بچوں کو لے کر نکلتا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے جنگ بدر میں ان نوجوانوں کو واپس کر دیا تھا کہ جن کی عمریں لڑنے کے قابل نہیں ہوئی, اور روتے ہوئے اپنے گھروں کو پلٹے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مارکہ حضرت حسین کے نزدیک بھی حق و باطل کا مارکہ نہ تھا. شرائط طے ہوئی, عمر بن سعد کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا, ابن زیاد جو پہلے بصرے کا گورنر تھا اس کو کوفے کا گورنر بھی بنا دیا, عمر بن سعید والی حرمین نے حضرت حسین کو امان نامہ لکھا, سوار کو دیا, حضرت حسین تک پہنچا, واپس پلٹ آؤ تجھ کو کچھ نہیں کہا جائے. حضرت حسین نے اس کی بھی بات نہ مانی. معاملات طے ہوئے, عمر بن سعد خوش ہو گئے کہ مسلمانوں کا یہ خون جو مسلمانوں کی تلواروں سے بہنے لگا تھا اللہ نے اس کو روک دیا. حضرت حسین نے بہترین شرطیں پیش کی. ابن زیاد بھی راضی ہو گیا. شیمر ابن زیاد کے قریب بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا ابن زیاد شکار قابو میں آیا ہوا ہے اور تو اس کو اجازت دیتا ہے کہ یہ یزید کے پاس چلا جائے, کریڈٹ تو عمر بن سعد لے جائے گا, تجھ کو کیا ملے گا؟ حضرت حسین کو کہو کہ حسین تیرے ہاتھ پر بیعت کرے یزید کی, اپنے آپ کو حوالے کرے, تو قید کر کے حسین کو لے کر جا تاکہ یزید تجھ کو دے سکے انعام کے طور پر کچھ. ابن زیاد کو بھی بات سمجھ میں آ گئی, لالچی انسان تھا بدبخت, یہ نہ دیکھا کہ نواسۂ رسول ہے مقابلے میں, یہ نہ دیکھا کہ فاطمہ کا رخت جگر ہے, یہ نہ دیکھا کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں. ابن زیاد نے حضرت حسین کو کہا, حسین میں تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط تیری ماننے کے لیے تیار ہوں. میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کر لے, میں تجھ کو خود یزید کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین کہنے لگے کہ مجھ کو ذلیل کر کے تیرے ہاتھ میں قید ہو کر, اپنی عورتوں اور بچوں کو تیرے پاس رکھ کر قید میں, پھر میں یزید کے پاس پہنچوں گا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. رسول کے خاندان کا بیٹا یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک بدبخت کے ہاتھ پر میں بیٹھ کر کے قید ہو کر عزت اس کے ہاتھ میں بیچ کر پھر یزید کے پاس پہنچ. کہنے لگے پھر قبول نہیں ہے مجھ کو. لشکر صفے آ رہا ہو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کا قاتل کون ہے. لشکر آمنے سامنے ہوئے, ہزاروں کا لشکر, اور وہ کون تھے؟ ابن زیاد 18 افراد کے ساتھ آیا تھا. شیعہ کی کتب میں لکھا اس راستے سے آیا جس راستے سے حجازی کافرے کوفے میں داخل ہوتے تھے کہ کوئی راستے میں مجھ کو پکڑ کر ذبح نہ کرے. 18 افراد, اور جب مقابلے میں آئے ہیں 18,000 افراد حضرت حسین کے مقابلے کے لیے نکلے. تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے, لیس فیہم شامی ولا حجازی, نہ اس میں سے کوئی آدمی شام سے آیا تھا نہ مکے اور مدینے سے آیا تھا, بل جمیعہم من اہل الکوفہ, بلکہ پورے کا پورا لشکر کوفے سے اٹھ کے آیا. حضرت حسین سے لڑنے والے کون؟ بل جمیعہم من اہل الکوفہ, سارے کوفے کے افراد تھے جو حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آئے. پہلی دلیل کہ حضرت حسین کے قاتل یہ شیعان علی تھے, یہ کوفی تھے. دوسری دلیل, حضرت حسین لشکر کو, کوفی لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, یہ خط ہم کو کس نے لکھے تھے؟ یہ 12,000 خطوط یہ ہم کو کس نے لکھے تھے؟ فلاں سردار ہے, فلاں سردار ہے, لشکر میں فلاں سردار ہے. کہنے لگے ہم ہیں. کہا کہ تم نے ہم کو بلایا اور خطوط لکھے, میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, تم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی, اگر تم ان خطوط کے انکاری ہو میں یہاں سے واپس پلٹ جاتا ہوں. اپنی کتاب کا حوالہ نہیں, ملا باقر مجلسی کی کتاب کا حوالہ, جلال عیون. حضرت حسین کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا. جب انہوں نے حضرت حسین کے خطوط کا انکار کیا, حضرت حسین کیا کہنے لگے؟ ہمارے شیعہ نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا دیا. اور پھر لشکر کو مخاطب کر کے کہا, تمہارے ارادوں پر لعنت ہو اے جفاکار غدار, تم
شمشیر کینا مجھ پر کھینچی ہے کہ آج بلا کر مجھ سے لڑنے کے لیے یہاں موجود. یہ دوسری دلیل ہے کہ حضرت حسین سے لڑنے والے وہی افراد تھے جو حضرت حسین کو بلانے والے تھے، ورنہ حضرت حسین اس لشکر کے سامنے جو شام سے آیا ہو یہ نہ کہتے کہ خطوط تم نے لکھے. پھر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، آخر کار انہی شریر النفس بے وفایان مکار و غدار کے ہاتھ امام منصور شہادت پاتے ہیں. یہ تیسری شہادت ہے ان کے گھر کی، ان کی کتاب، کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون. وہ لکھتا ہے کہ انہی شریر النفس غدار بے وفا افراد نے حضرت حسین کو شہید کر دیا. پھر کہتے ہیں حضرت حسین کو شہید کر کے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، مال و اسباب لوٹا جاتا. اگر تو کہتا ہے میں مان لیتا ہوں. خیموں کو آگ لگانے والے کون تھے؟ یہی کوفی تھے. لیس فیہم حجازی ولا شامی بل جمیع اہم من اہل الکوفہ. نہ شام کا کوئی فرد تھا نہ حجاز کا کوئی فرد تھا، سارے کے سارے کوفے سے اٹھ کر آئے تھے حضرت حسین سے لڑنے والے. خیموں کو آگ لگانے والے کون تھے؟ یہی شیعان علی کوفہ کے افراد تھے. مال و اسباب کو لوٹنے والے کون تھے؟ یہی شیعان علی کوفہ کے افراد. عقل سے پوچھو، اگر حضرت حسین یزید کے پاس چلے جاتے، شامت کس کی آتی؟ اس کی آتی کہ جو حضرت حسین کو بلا رہا. حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی کوفے کے افراد تھے. اگر حضرت حسین حضرت یزید تک پہنچ جاتے ہیں، شامت ان کوفیوں کی آتی، ان سرداروں کی آتی جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا. انہوں نے کہا وہاں پہنچنے کیوں دیں گے، راستے میں قتل کر دیں گے، خیموں کو آگ لگا دیں گے، خطوں کو جلا دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے. جب حسین ہی نہ رہیں گے تو ہماری شکایت یزید کے پاس جا کر کرے گا کون؟ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، ان کے گھر کی شہادت دیتا ہوں، اپنے گھر کی شہادت بعد میں دوں گا، پہلے ان کے گھر کی شہادت. حضرت حسین کے قافلے کی ایک خاتون حضرت زینب کوفیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے کوفی غداروں، کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون، اے کوفی غداروں مکاروں، تم ہم پر روتے. جب حضرت حسین شہید ہو گئے، زین العابدین بیمار کربلا جس کو کہا جاتا ہے، جو علی بن حسین ہیں، وہ قافلے والوں کے ساتھ کوفے کے شہر سے گزر رہے ہیں. کوفے کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے حسین. زین العابدین کے کانوں میں یہ بات پہنچتی ہے، اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب یہ کون ہیں جو میرے بابا پر ماتم کر رہے ہیں؟ یہ کون افراد ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں؟ حضرت زینب نے کہا بھیا یہ وہی ہے کہ جنہوں نے تیرے بابا کو قتل کیا. روتے کیوں ہو پھر میرے بابا پر؟ کہنے لگے حسین تیرے بابا کو مار دیا گیا، تیرے بابا کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے زین العابدین کہتے ہیں اگر تم میرے بابا پر روتے ہو من قتلہ اذن، پھر میرے مجھ کو بتلاؤ میرے باپ کا قاتل کون؟ مارتے بھی تم ہی ہو، روتے بھی تم ہی ہو، قتل بھی تم ہی کرتے ہو، بلاتے بھی تم ہی ہو. حضرت زینب نے کہا اے کوفی خدارو، اے مکارو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تمہارے ظلم سے ابھی ہماری آنکھ کا پانی ختم نہیں ہوا، تمہارے ظلم سے ہماری آنکھ ختم نہیں ہوئی. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو دھاگا کاٹتی ہے خود توڑتی. تم نے بھی ایمانی رشتے کو توڑا اور کفر کی طرف پلٹ گئے. آیا تم ہم پر ماتم کرتے ہو جبکہ خود تم نے ہم کو قتل کیا اور ہمارے گھر میں روتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ ہوگا کہ تم رو گے اور ہنسو گے نہیں. عیب اور ذلت کو تم نے اپنے لیے خرید لیا، یہ ذلت کا داغ کسی پانی سے دھلنے والا نہیں. کہنے والا کون؟ حضرت حسین کی بیٹی زین العابدین کی بہن حضرت زینب. حضرت فاطمہ بنت حسین کیا کہتی ہے؟ تم نے ہم کو ایسے شہید کیا اور مال و متاع کو لوٹ کر ہم کو قید کیا، تلواروں سے ہمیشہ ہمارا خون ٹپک رہا. فاطمہ بنت حسین، کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون، فاطمہ بنت حسین کیا کہتی ہے کہ تم نے ہم کو بلایا، ہمارے باپ حسین کو قتل کیا اور اسی طریقے سے قتل کیا جس طریقے سے تم نے کل ہمارے دادا کو قتل کیا تھا. ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا. تمہاری تلواروں سے ہمیشہ ہمارا خون ٹپکتا. ام کلثوم بنت سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے اہل کوفہ تمہارا برا ہو، تمہارے منہ برے ہو، تم نے کیوں میرے بھائی حسین کو بلایا اور پھر اس کی مدد نہ کی، اس کو قتل کر دیا، اس کا مال لوٹ لیا، پردہ داروں کو ان کے حرموں کو قید کیا، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے چہروں پر رب کی پھٹکار. کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال ہوئی ہوں. زین العابدین نے کوفے کے روتے ہوئے افراد کو چپ کروا کے کہا، اے لوگو، میں تم کو رب کعبہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے باپ کو خط لکھے؟ تم نے اس کو دھوکہ دیا، بڑے عہد و پیمان کیے، تم نے ان کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، آخر کار پھر تم نے اسی کے ساتھ جنگ. کہنے والے کون؟ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین. اور کتاب کس کی؟ ملا باقر مجلسی کی جلال ہوئی. ام کلثوم بنت علی کہتی ہیں عورتوں کو مخاطب کر کے، اے کوفیو، تمہارے مرد ہم کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر بیل کرتی ہیں. اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ یزید، حضرت یزید بن معاویہ کو گالیاں دینے والوں، شامیوں کو برا بھلا کہنے والوں، تمہارے گھر کی شہادت پیش کر کے بتلاتے ہیں، تمہاری کتاب کا حوالہ دے کر بتلاتے ہیں، مصنف تمہارا، کتاب تمہاری اور زبان ہماری، لکھنے والے نے لکھا اور ہم نے تم کو بتلایا کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیان علی تھے، کوفے کے افراد تھے، نہ حجاز سے کوئی آیا تھا نہ شام سے کوئی آیا تھا. اب بخاری کا حوالہ دے کر آپ کو بتلاتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا اور آ کر عمر کے بیٹے ابن عمر سے، عبداللہ سے یہ پوچھنے لگا، اگر احرام کی حالت میں کسی سے مچھر مارا جائے اس کا گناہ کتنا؟ عمر کے بیٹے عبداللہ نے پوچھنے والے سے پوچھا، کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا، عراق سے آیا ہوں. ابن عمر کہنے لگے، اسی عراق سے کہ جس کے رہنے والوں نے نواسا رسول کو قتل کر دیا. جب نواسا رسول کو قتل کر رہے تھے، اس کے قتل کا گناہ بھی تم نے کسی سے پوچھا کہ اس کو ہم قتل کر رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا گناہ؟ مچھر کے قتل کا گناہ پوچھتے ہو اور نبی کے بیٹے حسین کو قتل کرتے ہو، اس کا گناہ کسی سے نہیں پوچھتے. یہ ہمارے کتاب کی، بخاری کی، ہماری کتاب کی شہادت. کہ قتل کرنے والے شیان علی عراقی تھے، شام کا کوئی آدمی نہیں تھا، حجاز کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اچھا عقل سے سوچو، باپ کے قاتل سے کوئی وظیفہ لیتا؟ باپ کے قاتل کے خلاف مقدمہ لڑتا ہے، کورٹس میں جاتا ہے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن باپ کے قاتل سے صلح نہیں کرتا۔ کوئی غدار ہو اپنے باپ کے خون کا، وہی اپنے باپ کے قاتل سے صلح کرتا ہے، ورنہ عام آدمی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتا۔ حضرت زین العابدین ساری عمر یزید سے وظیفہ لیتے رہے۔ اگر زین العابدین کے بابا کو یزید نے قتل کیا تھا تو بتلاؤ زین العابدین کی غیرت جو امام ہے تمہارے نزدیک، اس نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ باپ کے قاتل سے وظیفہ لے کر کھاتا رہے؟ اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات درج ہے، ما خرج احد من آل علی ابن ابی طالب ولا من بنی عبد المطلب فی ایام الحرہ۔ جب لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یزید کی بیعت توڑی مدینے والوں نے، تاریخ والوں نے لکھا کہ نہ تو علی ابن ابی طالب کے گھرانے سے کوئی نکلا اور نہ بنی عبد المطلب کے گھرانے سے کوئی یزید کے خلاف نکلا، کسی نے خروج نہیں کیا۔ اگر یزید ہی حضرت حسین کا قاتل تھا تو زین العابدین کو چاہیے تھا، علی کے گھرانے والوں کو چاہیے تھا، عبد المطلب کے گھرانے والوں کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس موقع تھا وہ یزید کے خلاف خروج کرتے اور ساتھ دیتے لوگوں۔ محمد بن حنفیہ کے پاس بھی لوگ آئے کہ تم بھی نکلو، محمد بن حنفیہ نے بھی انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر کے پاس لوگ آئے اور کہا تم بھی نکلو، عبداللہ بن عمر نے کہا ہم اس وقت نکلتے تھے جب جنگ حق و باطل کی ہوا کرتی تھی، اب جنگ تمہارے اقتدار کی ہے، ہم کبھی بھی نہیں نکلے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مطیع اور ابن حنزلہ کو یہ کہا تھا۔ عبداللہ بن مطیع اور ابن حنزلہ ان دنوں میں مدینے میں بغاوت کرنے والوں کے سربراہ تھے۔ ابن عمر ان کی مجلس میں پہنچے، جب ابن عمر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مسند بچھاؤ، یہ عمر کا بیٹا آیا۔ عبداللہ بن عمر نے اس مسند پر بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں تم کو یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من خلع یدا من طاعة لقي الله یوم القیامة لا حجۃ لہ۔ جو اپنے خلیفہ کی اطاعت سے منہ موڑ کر اس کی بیعت توڑے گا وہ قیامت کے دن رب کے سامنے مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، لا حجت لہو، اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور جس نے اس حالت میں اس کو موت آئی کہ اس کی گردن میں کسی خلیفے کی بیعت کا پتا نہیں ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت پر۔ تم نے یزید کے خلاف بغاوت کی آگ کو بھڑکایا ہے، یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور آپ سے دوسری روایت یہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر بد عہدی کرنے والے کے لیے جھنڈا کھڑا کیا جائے۔ وَإِنَّا قَدْ بَعْيَانَا حَاضِرْ رَجَلْ عَلَىٰ بَعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے یزید کی بیعت اللہ کے لیے کی اس کے رسول کے لیے. اور مجھ کو اس سے بڑی بدعہدی کوئی معلوم نہیں کہ کوئی شخص اللہ اس کے رسول کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ثم ينصب له القتال، اور پھر اس سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ خَلَاهُ، اور مجھ کو اگر پتہ لگ گیا کہ کسی نے یزید کی بیعت کو توڑا، قیامت کے دن میں رب کے دربار میں کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے اور اس کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، میں اس سے بڑی اور یہ مجھ سے بڑی. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر ظالم وہاں تک پہنچتے ہیں کہ حسین کی بیٹی زینب کا نام لیتے ہیں، ام کلثوم کا نام لیتے ہیں، کہ ان کے گریبان پھٹے ہوئے تھے، ان کے بال پکھڑے ہوئے تھے، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، ان کے آنچل کو ان کے سر سے نوچ لیا گیا. ظالموں، اگر یہ حقیقت ہے تو نوچنے والوں تم ہو، اور اگر یہ افسانہ ہے اور حقیقت میں یہ افسانہ ہے، اگر کسی نے کسی کے سر سے آنچل نوچنا ہوتا تو سب سے پہلے بیمار کربلا زین العابدین کے گلے پر چھری چلاتا. کیوں چھوڑا زین العابدین کو باقی؟ ان کے نزدیک بھی، حر کے نزدیک بھی، حضرت حسین کی ماں کو گالی دینا روا نہ تھا. ان لڑنے والوں کے نزدیک بھی زین العابدین بیمار کربلا کو قتل کرنا جائز نہ تھا، اور اگر جائز ہوتا تو زین العابدین کو باقی کیوں چھوڑتے؟ اس گھرانے والی عورتوں کا تم تذکرہ کرتے ہو جو محمد الرسول اللہ کی گھرانے والی، جن کی شجاعت، جن کا صبر، جن کی دلیری مسلم ہے، کتابوں میں موجود. وہ عورت آتی ہے میدان احد میں کہ جس کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کیے جاتے، صرف گردن نہیں کاٹی جاتی، اس کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ نے اس بہن کو آتے ہوئے دیکھا جو اپنے بھائی کی لاش پر آنا چاہتی ہے. آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹوں کو دوڑایا، جاؤ اپنی ماں کو روکو کہ کہیں وہ اب تمہارے مامو کی لاش کو نہ دیکھے. بیٹوں نے اپنی ماں کو روکا، نبی کی پھوپھی کو روکا. حضرت صفیہ نے اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ سے کیا کہا؟ بھتیجے مجھ کو نہ روک، مجھ کو پتا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا حشر ہوا، مجھ کو معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مسلہ کیا گیا، میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن میں بھائی کی کٹی ہوئی لاش پر اٹھ کر بیٹھ کر بہن نہیں کروں، میں روؤں گی نہیں، میں چلاؤں گی نہیں، میں صبر کا مظاہرہ کر کے کہوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ، یہ میرا بھائی تھا جو تیرے راستے میں کٹا، جب نوبت آئے گی ہمارے گھر کا ایک ایک فرد کٹ جائے. اس جیسا بھی صبر کسی عورت کا ہو سکتا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کے گھرانے والی ہو ان جیسا صبر کسی کا نہیں ہو سکتا. اور تم کہتے ہو کہ زینب نے بال بکھیرے تھے، ام کلثوم نے بال بکھیرے تھے، شرم تم کو نہیں آتا. اور پھر ان سنیوں کے لیے کہ جس شخص کی شہادت پر محمد الرسول اللہ اتنے روئے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو دفن کیا، اس کی لاش کو، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور پھر خطاب کیا دیا؟ سید الشہداء، میرا چچا تمام شہیدوں کا سردار. اور آج کے سنی عالم نے، جاہلوں کی بات نہیں کرتا، آج کے سنی عالم نے وہ خطاب جو محمد الرسول اللہ نے اپنے چچا کو دیا تھا چھین کر علی کے بیٹے حسین کو دے دیا اور کہا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ نہیں سید الشہداء علی کا بیٹا حسین ہے. ہم بھی حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں لیکن یہ شہید نہ بدر والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ احد والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ جنگ خندق والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ فتح مکہ والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. شہید لیکن اس درجے کا شہید نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد کہا تھا میرے قاتل کو دیکھو کہ کہیں وہ مسلمان تو نہیں. جب پتہ لگا کہ یہ مجوسی غلام ہے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل میں شریک میرے کلمے کا شریک نہیں ہے میرا دشمن ہے ازلی مجوسی غلام. اور حضرت حسین کو کس نے قتل کیا؟ شیعان علی نے. کون تھے جو کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ کون تھے جو اس کی ماں کو گالی دینا نہیں چاہتے تھے؟ کون تھے کہ جنہوں نے بیمار کربلا کو قتل نہیں کیا؟ اتنا احترام کرتے تھے حسین کے لشکر کا, انہوں نے آپ کو قتل کیا. ہم حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں لیکن کون سا شہید؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنی عزت کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید, اور جو اپنے مال کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید. حضرت حسین اپنی عزت کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے, اپنے مال کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے. دشمنوں سے کلمہ حق کے لیے, کتاب و سنت کے لیے, حق و باطل کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید نہیں. اور اگر محدثین نے لکھا اگر حضرت حسین یہ تین شرطیں پیش نہ کرتے, حضرت حسین کا رجوع ثابت نہ ہوتا, حضرت حسین کی موت فطرت کی موت نہ ہوتی, شہادت تو دور کی بات. حضرت حسین نے یہ تین شرطیں پیش کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ میں مکے سے چلا غلط چلا, مجھ کو واپس پلٹ جائے. اور اگر یزید کی بیعت کرنا مقصود نہ تھی, یزید کافر تھا, یزید بدکار تھا, نانا کے دین کی نیت ڈبونا چاہتا تھا, اسلام کے قوانین کو توڑنا چاہتا تھا, تو حضرت حسین نے کیوں کہا مجھ کو سرحدوں پر بھیج دو, میں ان فوجوں کے ساتھ جو یزید کے ماتحت دشمنوں سے جہاد کر رہی ہیں میں اس میں شامل ہو کر جہاد کروں. کافر بادشاہ کی دشمنوں کافر بادشاہ کی فوجوں میں داخل ہو کر دشمنوں سے لڑائی کرنا اسلام ہے؟ لڑو تو پہلے اس سے جو کافر ہے. کیوں یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں یزید کی فوجوں میں شامل ہو کر دشمنوں سے لڑائی کروں؟ اور پھر کیوں یزید کے پاس جانا چاہتا ہے جب وہ اسلام کو توڑتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کہانی ہے, یہ محرم کے دنوں کو سنیوں کو شیعہ بنانے کی تدبیر ہے, سنیوں کے عقیدے کو برباد کرنے کا طریقہ ہے. اور سنیوں کی عورتیں, ان بے غیرت سنیوں کی عورتیں گھوڑے کے نیچے سے اپنے بیٹے کو گزارتی, گھوڑوں سے جا کر مرادیں مانگتی. جب قوم کا سربراہ اس قسم کا ہو تو قوم کا یہی حال ہوا کرتا, وہ پتھر کے ڈھیر سے مٹی کے ڈھیر سے اپنی حکومت کی بقا کی سلامتی کی دعا کرواتا ہے. اور اگر عوام میں عورتیں اپنے بچوں کو گھوڑے کے نیچے سے نہ گزارے یا حسین کے گھوڑے سے اولاد نہ مانگے تو کس سے مانگے گی؟ ہم اپنی عورتوں کو روک نہیں سکتے, ہمارے گھروں میں سب ماتم بچتی ہے محرم کے دنوں میں, ہمارے گھروں میں نکاح نہیں ہوتے, خوشیاں ڈیرے اٹھا لیتی ہے. اور اگر چھریاں مارنا ثواب کا کام ہے, محرم کے دنوں میں چھریاں مارنا ثواب کا کام ہے, تو ذاکروں کو تو اپنے آپ کو تلواریں مارنی چاہیے. ہمارے علماء, ہم اگر فرض نماز پڑھتے ہیں ہمارے علماء تہجد پڑھتے ہیں, نوافل پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، ثواب کے کام میں علماء سبقت لے جاتے ہیں ہمارے۔ اگر پیٹنا چھریاں مارنا ثواب کا کام ہے تو ساکڑو تم تلواریں مارو، کیونکہ یہ اونچا ثواب۔ ہمارے لوگوں سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ورنہ ایران میں یہ تماشا نہیں ہوتا، اپنے ملک میں تم یہ تماشا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہاں کی ٹریفک کو بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ معلوم ہے کہ تمہارے مذہب میں یہ کام جائز نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے تم یہ جال بچھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں غور سے سن لو، عقیدہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی سنت سے ثابت ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بتلاؤں گا کہ ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے۔ وآخر دعوانا
اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ حکومت پاکستان نے آٹے کی قیمت 100 روپے کر دی ہے، کیا یہ زکات کے فنڈ میں سے یہ کھانا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو آٹا 100 روپے 16 روپے والا آٹا استعمال کیا جائے، اگر درست ہے تو غریب لوگوں کی سہولت ہے تو امیر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ سہولت زکات فنڈ میں سے ہے تو یہ امیر نہ استعمال کرے، غریب لے۔ دیوبندی بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث خطبے کے بعد جماعت نہیں کرواتے بلکہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ خطبے کے بعد جماعت ہونی چاہیے۔ یہ سوال و جواب بھی خطبے میں شامل ہے، اور سوال و جواب حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران خطبہ ایک شخص نے سوال کیا اور اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، اور دوران خطبہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خود سوال کیا کسی سے اور اس نے اس کا جواب دیا۔ یہ سوال و جواب خطبے کا حصہ ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ اگر کوئی بندہ جماعت کرواتا ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی قرضے کی دعا پڑھ لے یا کوئی حدیث کا کوئی حصہ پڑھ لے تو کیا نماز درست ہے؟ ہاں، دعا پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، نماز ختم کر کے آپ جو کہتے ہیں السلام علیکم، جبکہ اللہ کے رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں دونوں طریقے آتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی جائز ہے، وبرکاتہ بھی کہنا جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، جو جس پر عمل کر لے کوئی حرج نہیں۔ اگر حضرت حسین کے قتل کا یزید نے حکم نہیں دیا، پھر یزید نے حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ حکمران ہوتے ہوئے اس کا یہ حق تھا کہ وہ حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیتا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب جو آپ کا ہے وہی جواب ہمارا ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، ان کی کتابوں کا نام بتلائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے، ہم اس کو یہ کتاب دکھا دیں۔ سوال یہ ہے کہ جب انما یرید اللہ والی آیت اتری تو نبی پاک نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کو ایک چادر میں اکٹھا کیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ کی بیویوں کو یہ آیت شامل نہیں۔ اہل بیت، قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے یا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو قرآن کے یہ لفظ ہیں کہ اہل بیت نے کہا کہ اب مجھ کو بڑھاپے میں اولاد ملے گی، تو اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں، لیکن اس میں اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو، حسین کو شامل کر لیا، یا حضرت فاطمہ یا علی کو شامل کر لیا، اسی طریقے سے آپ نے بعض صحابہ کو اہل بیت میں شامل کر لیا، غالباً حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود تھے جنہیں اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اصل اہل بیت بیویاں ہیں، بعد میں لوگ جو شامل ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، تو کیا اس سے پہلے حضرت ابراہیم نبی تھے یا نہیں؟ اگر نبی تھے تو یہ امامت کا عہدہ اضافی ہے، اس طرح حضرت ابراہیم کے پاس 2 عہدے تھے، یا امامت سے مراد نبوت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کرامت سے مراد نبوت ہے، امامت سے مراد نبوت ہے، تو ابراہیم نے یہ جو اپنے بچے کے گلے پر چھری چلائی اور اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آئے، تو یہ کام آپ نے غیر نبی ہوتے ہوئے کیے تھے؟ اگر غیر نبی ہوتے ہوئے کیے تھے تو کیا یہ تھے تو غیر نبی پر وحی اترتی، اس کی دلیل؟ امام سے مراد نبی ہے. اللہ نے انی جاعل کا للناس اماما, اس سے مراد نبوت ہے. امامت اور نبوت یہ ایک چیز ہے, اور امام دین کا صرف نبی ہی ہو سکتا ہے. ہم نے تو چار بنائے, سنیوں نے, شیعہ نے 12 بنا دیے کہ تم چار بناتے ہو, ہم 12 سے کم نہیں کرتے. ہم نے کہا ہمارے چار امام برحق, انہوں نے کہا ہمارے 12 برحق, 12 معصوم. جو نبی بات کہتا ہے وہی ہمارا امام کہتا ہے. ہم نے بھی کہا جو ہمارا امام کہے وہی ہمارا نبی کہتا ہے. نہ ہمارا امام غلطی کر سکتا ہے, نہ ان کا امام غلطی کر سکتا ہے. اس لیے امام اور نبی ہم نے برابر کر دیے. ہمارے نزدیک امام صرف نبی ہو سکتا ہے, اس لیے ہمارا ایک ہی امام ہے, وہ محمد الرسول اللہ. امریکہ میں ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے کلمہ اور نماز نہیں آتی, اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو کیا مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اگر نہ اسے کلمہ آتا ہے نہ نماز آتی ہے, وہ مسلمان کا ہے کہ ہے, وہ تو کافر ہے. علماء دین کے وارث ہیں. اس کی کیا تشریح ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی دین پھیلایا, تبلیغ کی, علماء بھی دین پھیلائیں گے اور تبلیغ کریں گے. ہندو کے پہلے قتل کرنے کا حکم ہے یا پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینے کا؟ اسلام کی دعوت دینے کا حق ہے کہ ہم پہلے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں. اللہ پاک نے مدد کا وعدہ پورے دین میں رکھا ہے یا جزوی دین میں؟ مثلا ہم کہتے ہیں جہاد کرو, دین کا ایک جز ہے, اور بقایا احکامات پورے نہیں کرتے. سارے دین پر اب جب ہم عمل کریں گے تب اللہ کا وعدہ اور اللہ کی مدد اتر سکتی ہے, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر یہ اہل انجیل کو قائم کریں, جو نافذ کریں اپنے آپ پر, پھر اللہ کی مدد آ سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرتے تھے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح عبادت کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے؟ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے, کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ یہ انبیاء اپنے اہل و عیال کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے, زکات کا بھی. ان کا طریقہ کیا تھا؟ کتابوں میں یہ مذکور نہیں. حضرت موسیٰ کو قرآن میں بار بار ذکر کیوں آیا ہے؟ جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا ہے تاکہ لوگ اس کا تذکرہ سنیں, پڑھیں, ان کے ذہن میں یہ بات جم جائے, بیٹھ جائے کہ کس طریقے سے ان انبیاء نے دعوت دی, توحید کے لیے کیا کیا کام کیا. آپ نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر کا مقام سب سے بلند ہے, کیا وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں؟ نہیں, میں نے کہا تھا نبی کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل ہیں, اور باقی نبی حضرت ابوبکر سے بھی افضل ہیں. یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ ابوبکر صدیق باقی امتوں کے نبیوں سے افضل ہیں, یہ عقیدہ صحیح نہیں. مسلمانوں پر جہاد کس وقت اور کن حالات پر فرض ہے؟ فرض عین ان حالات میں ہے کہ دشمن داخل ہو جائے, قبضہ کر لے کسی جگہ پر, کہ ہر آدمی پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے, اور دوسری صورت میں فرض کفایہ ہے. کیا سسر سے بھی بہو پردہ کرے گی؟ چونکہ سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے بہو پردہ نہیں کرے گی. وضو کے دوران کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ وضو کے دوران کوئی دعائیں مذکور نہیں ہیں, وضو کے بعد جو ہے وہ دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.